الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 7 کے مطالعے کے ذیل میں گزشتہ نشست میں ایمان کے حوالے سے کچھ کلام ہوا تھا اور یہ بات ذکر کی گئی کہ یہ سلسلہ کلام ہے سورۃ الحدید مدنی سورت اور اس کے بعد کی مدنی سورتیں 28 سے 12 میں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں سے کچھ مطالبات و تقاضے کیے ہیں اور جو کمزوریاں ایمان والوں میں آ رہی تھیں ان پر جھنجھوڑا گیا ہے، اس کی کچھ وضاحت پہلے آ چکی ہے. تو گزشتہ نشست میں جو کلام ہوا اس میں ایمان حقیقی کا ذکر بھی آیا اور یہ بات کہ ایک اقرار باللسان کا معاملہ ہے، ایک تصدیق بالقلب کا معاملہ ہے. اللہ رب العالمین دونوں کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے. آج ہم مسلمان دور زوال سے بھی گزر رہے ہیں اور ایک عظیم اکثریت کا معاملہ زبان والے اقرار تک محدود ہو گیا ہے. ہیں تو ہم سب مسلمان، لیکن وہ قلبی یقین والا ایمان جس کے نتیجے میں بندے کا عمل درست ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بڑی کمی پائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اگر امت ذلت سے، رسوائی سے دوچار ہے تو اس کی بھی وجہ قرآن حکیم اس انداز سے بیان فرماتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147 میں ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. مگر وہ کون سا ایمان جو زبان سے آگے بڑھ کر دل میں اترے اور قلبی یقین والا ایمان ہو، وہ ایمان جو بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار کرتا ہے. اور ہم نے گزشتہ نشست میں جمعے کی گفتگو میں جائزہ بھی لیا کہ ہیں ہم مسلمان مگر بہرحال سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، سود کا نظام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، آگے ذکر آ جائے گا اس کا. ہے ہم مسلمان مگر نہ مسجدیں بھی ویران کر دیتے ہیں، چاند رات ہوتی ہے رمضان شریف کے فوراً بعد اور مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. ہے ہم مسلمان مگر خیانت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، وعدہ خلافی بھی ہے. ہے ہم مسلمان مگر وراثت میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، وغیرہ وغیرہ. یہ تفصیل پچھلی نشست میں آ چکی ہے. اس آیت کو میں چاہ رہا ہوں کہ مختصر نہ مکمل کر لیں. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے دو مطالبات رکھے. یہ ذکر بھی پہلے آ چکا کہ قرآن حکیم بڑے جامع انداز میں، مختصر انداز سے ہمارے سامنے اپنے تقاضے، اللہ تعالیٰ کے تقاضے رکھتا ہے. کبھی ایمان اور اعمال صالحہ کے الفاظ میں، کبھی ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے الفاظ میں، اور کبھی ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ کے الفاظ میں. جیسے کہ اس مقام پر بات آئی، اعمال صالحہ میں پوری زندگی کا عمل آئے گا، جہاد کی محنت میں انفرادی اجتماعی دونوں سطحوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی محنت آئے گی، اور جب انفاق کی بات آ رہی تو وہ صرف مال کا انفاق نہیں، جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا، جس شے پر اللہ نے اختیار دیا، جس شے کی صلاحیت اللہ تعالی نے، جو صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرما دی، اس کو راہ خدا میں لگانے کا تقاضا ہے. چنانچہ فرمایا سورہ حدید کی آیت نمبر 7 میں آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اس میں سے خرچ کرو جس میں اس اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں جانشینی عطا فرمائی. ایک تو یہ ہے کہ تم آئے ہو، تم سے پہلے تمہارے ماں باپ تھے، ان کے آبا و اجداد تھے، وہ چلے گئے، تمہارے پاس آ گیا، ایک تو یہ مفہوم بھی ہے. اور ایک یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں صلاحیت عطا فرمائی، جس جس شے پر اختیار عطا فرما دیا، اس سب کے انفاق کا تقاضا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انفاق کا تقاضا یہ صرف مال کے لگائے جانے تک محدود نہیں ہے، گو کہ کئی مرتبہ انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح کے ذیل میں قرآن حکیم میں مال کے انفاق کا تقاضا آتا ہے. مگر یہ مقام بتا رہا ہے کہ انفاق صرف مال کے لگائے جانے تک محدود نہیں ہے. اللہ نے جسم کی صلاحیتیں دی ہیں، سوچنے کی صلاحیتیں دی ہیں، لکھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، بولنے کی صلاحیتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کنونس کرنے کا فن دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو دلائل پیش کر کے کسی معاملے کو مؤکد کر کے ایمفیسائز کے ساتھ پیش کرنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے کسی کو اولاد عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو پی آر عطا فرمائی، تعلقات عطا فرمائے، جس شے پر، جن وسائل پر، جن صلاحیتوں پر اللہ نے اختیار دیا، ان سب کو لگانے کا تقاضا ہے۔ اب آیا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے لگانا ہو، گناہوں سے بچنے کے لیے محنت کرنا ہو، اللہ کے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی محنت ہو، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد ہو، جیسے کہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں حوالہ پہلے بھی آیا، تمام رسولوں کا یہ مشن بیان ہوا، لیقوم الناس بالقسط، کہ انسانیت قسط پر، عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائے۔ وہ پیغمبرانہ مشن جو ختم نبوت کے بعد اب اس امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے، کہ اس امت نے اپنی ذات کی فکر فقط نہیں کرنی، اپنے چند انفرادی معاملات میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضے پورے نہیں کرنے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کے اس دین کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا اور اللہ کے اس دین کی سربلندی کی جد و جہد کرنا، یہ ختم نبوت کے بعد ذمہ داری اس امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ آج ہم اپنے جمعے کی دو رکعت پر محدود ہو کر بیٹھ جائیں، مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں، رمضان کی کچھ عبادات کے انجام دینے کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں، چند انفرادی سطح کی نیکیاں انجام دینے کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں کہ دین کے تقاضے پورے ہو گئے اور نجات ہماری پکی ہو گئی، یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا خون طائف کی گلیوں میں اور احد کے میدان میں بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کس مقصد کے لیے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے بعد مقدس ترین جماعت ہے، اس جماعت کے 269 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جانیں راہ خدا میں پیش ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، وہاں فاقے بھی ہیں اور وہاں دو دو مہینے چولہے کا نہ جلنا بھی ہے، وہاں پیٹ پر پتھروں کا باندھا جانا بھی ہے، یہ سب ہمارے علم میں ہیں۔ یہ ساری محنتیں کس لیے تھیں؟ یہ ساری محنتیں اس امت والے کام کو انجام دینے کے لیے تھیں۔ اور آج حال ہمارا یہ ہے کہ دو رکعت جمعے کی ادا کرنے کے بعد امتی مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، چند نمازیں ادا کرنے کے بعد امتی مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، محض رمضان کی چند عبادات یا حج عمرہ قربانی دینے کے بعد، پیش کرنے کے بعد امتی مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، تو سوچئے ہم کر کیا رہے ہیں؟ وہ جانے راہ خدا میں پیش کر گئے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اور ہم چند نیکیوں پر مطمئن ہو کر اگر بیٹھ جائیں تو یہ بہت بڑا سوال نشان ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم اپنے عمل سن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر کہاں لگا دی ان لوگوں نے جانے، کہاں اپنے آپ کو قربان کر دیا، پیش کر دیا، ہم اس طرز عمل سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مطالبہ کر فرماتے ہوئے کہ اے ایمان، یہ ہم پچھلی شیش میں بات کر چکے ہیں، اگر اس سورہ حدید کی آیت نمبر 7 میں ذکر ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول علیہ السلام پر، تو یہ ایمان والوں سے بھی ایمان لانے کا مطالبہ پچھلی نشست میں بات آ چکی۔ اچھا، ایمان دل میں ہو تو عمل ثبوت پیش کرے گا، اور وہ بارہا میں نے عرض کیا کہ وہ کبھی اعمال صالحہ کی اصطلاح، کبھی جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح، اور اب یہاں انفاق کی اصطلاح۔ فرمایا کہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، خرچ کرو اس میں سے جس میں اس اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں اختیار عطا فرمایا ہے۔ فالذین آمنوا منکم، پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں، وانفقوا لہم اجر کبیر، اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور اس اجر کی وضاحت بارہا قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ ان وعدوں پر یقین جو اللہ نے دیے ہیں، ان وعدوں پر یقین جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، ہمارا، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمارا ایمان ان وعدوں پر، جبکہ دنیا میں جن معاملات میں شبہات ہیں اور کنفرمیشن نہیں ہے، وہاں ہم پوری پوری جان کھپاتے، پورا پورا وقت لگاتے ہیں، اپنا مہینہ پورا ہوگا تنخواہ ملے گی، یہ ایک امکان ہے نا کہ مہینہ پورا ہو، مہینہ پورا ہونے سے میری موت سے قبل میری موت واقع ہو جائے، میں جس کمپنی میں جاب کرتا ہوں وہ بینک کرپٹ ہو جائے، اس کا دیوالیہ ہو جائے، میں جس شخص کے ہاں نوکری کرتا ہوں اس کا انتقال ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ اور بیسیوں امکانات ہیں، مگر وہ اکنامکس کی طرح ہم کہتے ہیں ادر تھنگس ریمیننگ دا سیم، باقی سب کچھ ٹھیک رہے گا، میں بھی زندہ رہوں گا، مہینہ بھی پورا ہوگا، امپلائر بھی زندہ ہوگا، کمپنی بھی بچے گی، تنخواہ مل جائے گی، مگر اس ایک امکان کے ساتھ بقیہ اور بہت سارے امکانات ہیں، مگر ہم پوری پابندی کے ساتھ صبح کوئی 7 بجے، کوئی 6 بجے، کوئی 8 بجے گھر سے نکلتا ہے نوکری کے لیے، کوئی 7 بجے آتا ہے، 8، پورا مہینہ ان امکانات کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کھپاتے ہیں. مجھے بتائیے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جو وعدے دیے ہیں وہ امکان کی بات ہے جی؟ وہ یقینی باتیں. تو اس جنت کا وعدہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا علیہ السلام، جو یقینی بات ہے، اس یقینی بات پر ہمارا محنت کا معاملہ کیسا ہے، اور جو امکانی معاملات ہیں ان امکانی معاملات پر ہماری محنتیں کہاں کھڑی ہیں، اس کا جائزہ لیں گے. پہلے میں لوں اور آپ اپنا لیں تو پتہ چل جائے گا ایمان کس درجے کا ہمارے اندر موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ہمیں قلبی یقین والا ایمان بھی عطا فرمائے، اور انفاق کے یہ تقاضے، اللہ تعالی کی بندگی کے لیے محنت، اللہ تعالی کی بندگی، اس کے دین کی دعوت دینے کے لیے محنت، اور اللہ تعالی کی بندگی پر مبنی نظام دین حق کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے محنت، اس سب کے لیے کبھی اعمال صالحہ، اس سب کے لیے کبھی جہاد کی اصطلاح، اور اس سب کے لیے کبھی انفاق لگا دینے کھپا دینے کی اصطلاح. یہ ہے جو تقاضا پوری زندگی بھر کا ہمارے سامنے آتا ہے، جس کو اگر کہا جائے تو میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ تو اس آیت کا مطالعہ میں نے چاہا کہ مختصر کسی درجے میں مکمل ہو. اب اگلی جو گفتگو رکھنی ہے وہ ہمارے ملک میں جو ہم تیار نہیں ہو رہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کا خاتمہ ہو، ہم سدھرنے کو تیار نہیں ہو رہے. ہمارے حکمرانوں کی باتیں اور نیتیں بھی کھل کر سامنے آ رہی ہیں، اور ہمارے جو مالیاتی ادارے ہیں ان کی بھی نیتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. بہرحال اللہ ہر ایک سے واقف ہے، حکمرانوں کو بھی موت آنی، ان بینکوں کے مالکان کو بھی موت آنی، اور مجھے اور آپ کو عوام کو بھی موت آنی. تو کل کی فکر ہم سب نے کرنی ہے، لیکن اس مسئلے کے تعلق سے کچھ باتوں کی یاد دہانی ضروری ہے. اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کبھی کبھی ایک ایسا معاملہ جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، ایک ایسی کوئی بات جو برائی کی ہوتی ہے، شر کی ہوتی ہے، مگر ہم اس کو برا و شر سمجھتے نہیں ہیں، تو کبھی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اور اللہ کے رسول علیہ السلام احادیث مبارکہ میں ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ انسان ہل کر رہ جاتا ہے. اسی سود کے معاملے میں قرآن فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 278 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ربا یعنی سود میں سے جو کچھ رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. تنہائی میں بیٹھ اس آیت کا متن ٹیکسٹ بھی پڑھیں اور ترجمہ بھی پڑھیں. یہ البقرہ کی آیت نمبر 278 ہے، شروع میں بھی ایمان، آخر میں بھی ایمان. فرمایا ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ربا یعنی سود کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. آیت کا یہ ظاہری انداز بتا رہا ہے کہ ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اگلے الفاظ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، باز نہیں آتے، سود نہیں چھوڑتے، معاملات نہیں چھوڑتے، دھندے نہیں چھوڑتے، نظام نہیں چھوڑتے، فَأَذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو بھی تیار ہو جاؤ، یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے، تیار ہو جاؤ کس چیز کے لیے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے. عقیدے میں بدترین گناہ شرک ہے، اور اعمال میں بدترین یہ سود کا معاملہ ہے. یہ الفاظ کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کسی اور گناہ پر قرآن پاک میں نہیں ہے. یہ انداز ہے جو اللہ نے اختیار کیا، کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ شریف کی روایت، آپ نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کم ترین یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، منہ کالا کرے. استغفر اللہ، آئی نا کراہیت، جھرجھری آئی نا جسم کے اندر. اور جو 100 مرتبہ بھی حدیث سن لے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور لگے ہوئے سود کے دھندے کو جاری کرنے میں، تو اپنے ایمان کی فکر کرے. اگر ایمان والے ہیں تو ہل جاتا ہے انسان. کم ترین یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، تو 69 جو درجے اس کے حصے اور ہیں ان کی شدت اور شناخت کا معاملہ کیا ہوگا. موتا امام مالک کی روایت ہے، سود پر پیسہ لگا کے 1 درہم اس کا کھانا، کچھ اماؤنٹ سود کا کھانا 1 درہم، یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ شدید معاملہ. زنا کس قدر شدید جرم؟ ایک درہم سود کا کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ شدید جرم ہے. اور کئی اور احادیث مبارکہ اس تعلق سے پیش کی جا سکتی ہیں. یہ پاکستان مملکت خداداد ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا. ہم نے قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن 1949 میں طے کیا. یا اس ملک میں حاکمیت عوام کی نہیں اللہ کی ہے اور کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. اس پاکستان میں سود کے خاتمے کے لیے کوششیں بہت پہلے شروع ہوئیں. یہاں تک کہ 1973 کے آئین میں لکھ دیا گیا آرٹیکل 38F میں کہ حکومت جل از جل سود کا خاتمہ کرے. آئین میں کوئی شے ایسے نہیں آتی کہ کسی نے جمعے کی تقریر کی اور صبح وہ اگلے دن آئین میں شامل نہیں. اس پر بحث ہوتی ہے, پوری پارلیمنٹ اس میں بحث کرتی ہے, پھر کوئی شے آئین میں آتی ہے. آئین میں 1973 میں لکھ دیا گیا کہ جل از جل حکومت سود کا خاتمہ کرے. 1973, آج ہم بیٹھے ہیں 2022 میں. پھر باتیں آگے چلی, وفاقی شریعہ عدالت, تفصیل میں نہیں جا رہا. 1991 میں تقریباً 157 کم و بیش صفحات کا فیصلہ دیا تھا 1991 میں وفاقی شریع عدالت نے, اور تفصیل سے سود کیا ہے, سود کی تعریف کیا ہے, اور بتا دیا گیا کہ بینک انٹرسٹ جو چل رہا ہے ہمارے بینکوں میں یہ وہی ربا ہے جس کو شریعت اسلامی منع کرتی, حرام قرار دیتی. اس وقت ڈاکٹر جسٹس انزیل الرحمان صاحب, ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے, یہ سود کا نظام ختم ہو سکتا ہے؟ کہ بالکل ختم ہو سکتا ہے, بشرطے کہ ہمارے حکمرانوں کی نیت ٹھیک ہو. اس وقت بھی نواز شریف صاحب اپیل لے کر گئے اور معاملہ لٹک گیا. پھر 1999 سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ, اس نے 1250 صفحات کا فیصلہ دیا. اس بینچ کے ججز میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی موجود تھے, اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے. 250 صفحات کا ان کا بھی اس میں رائٹ اپ ہے, اور اس میں کئی علماء پاکستان سے باہر سے بھی, بینکرز بھی, اکانومسٹ بھی, تاجر بھی, سب لوگوں کو آن بورڈ لیا گیا. بہت بڑی وہ ایک کہیے کہ کاوش رہی, اور 1250 صفحات کا ایک فیصلہ آیا. اور انہوں نے کہا کہ جو وفاقی شریع عدالت کا فیصلہ تھا کہ بینک انٹرسٹ حرام ہے, ربا ہے, بالکل ٹھیک ہے. جنرل مشرف نے بینچ ہی ختم کر دیا اور اپنے مطلب کے ججز کو بٹھایا اور معاملہ لٹکا دیا گیا, اور پھر وفاقی شریع عدالت کے حوالے کر دیا گیا. پھر کم و بیش 2002 سے تنظیم اسلامی کی طرف سے بھی ہم نے کوشش کی, جماعت اسلامی کے حضرات نے بھی کوشش کی, وہ معاملہ لنگر آن چلتا رہا. کبھی بینچ بنا, کبھی بینچ ٹوٹا, کبھی سماعت ہوئی, کبھی سماعت نہیں ہوئی. درمیان کے عرصے کو چھوڑ رہا ہوں. 2022 آ گیا, 20 سال کے بعد 28 اپریل کو 26 رمضان, میں خود بھی, حالانکہ رمضان تھا الحمدللہ, میں خود بھی گیا وفاقی شریع عدالت میں اور تقریباً 319 صفحات کا فیصلہ دیا وفاقی شریع عدالت نے. اور اگر کچھ اشکالات یا اعتراضات تھے ان کے جوابات دیے, اور پھر کہا کہ جو ہمارا سودی نظام چل رہا ہے بینکوں کے اندر, یہ انٹرسٹ کا معاملہ, یہ ربا ہی ہے جو شریعت اسلامی میں حرام ہے. تو 1991 کا فیصلہ 150 صفحہ سے زائد وفاقی شریع عدالت, 1999 کا سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ کا فیصلہ 1250 صفحات, اور اب یہ 2022 کا 319 صفحات کا وفاقی شریع عدالت کا فیصلہ. اب بھی اگر حکمران سدھرنے کو تیار نہیں اور دائیں بائیں کر کے معاملے کو لنگر آن ہی کر رہے ہیں, تو بھائی اتنے عرصے میں تو اب نیتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں نا. خواہ وہ نواز شریف صاحب کا دور تھا, جنرل مشرف کا دور تھا, پچھلے ریاست مدینہ والے تھے, درمیان میں کوئی اور تھا, یا آج والے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ریویو پٹیشن ڈال دی سپریم کورٹ کے اندر. اس کا سادہ مطلب ہوتا ہے کہ بس اسٹے ہو گیا, اب یہ معاملہ لٹکا رہے گا. ذرا نیک نیت یہ ہوتی ہے بھائی کلیریفیکیشن چاہیے, چلے جاتے ہیں وفاقی شریع عدالت کے اندر, کوئی اور انداز اختیار کر لیتے, لیکن سپریم کورٹ میں جانے کا مطلب ہے کہ اس معاملے کو لنگر آن کیا جائے. اب شاید میری اور ہم میں سے کچھ لوگوں کی موت کے بعد تک یہ معاملہ شاید چلتا رہے اگر یہ ریویو میں پڑا رہا اور لنگر آن ہوتا رہا. کیوں, 91 سے آج 32 سال ہو گئے اور 73 میں لکھا ہوا ہے, تو کتنے سال ہو گئے جی؟ یعنی 50 برس کم و بیش, کم و بیش کر لیں, یہ معاملہ ہم حل نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے سادہ سا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے اور تیار ہیں.
بھئی باقی دنیا کو چھوڑ دیں، کافروں کی تو بات چھوڑ دیں، اور بقیہ مسلم ممالک کی بات چھوڑ دیں، غلط وہ بھی کر رہے ہیں، ان سے مجھے سروکار اس لیے نہیں کہ انہوں نے اسلام کا دعویٰ نہیں کیا. اسلام کا دعویٰ ہم نے کیا، ملک اسلام کے نام پر ہم نے لیا، کتاب و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی ہم نے کہا، کسی نے نہیں لیا اسلام کے نام پر خطہ، ہم نے اللہ سے مانگا، اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر ہمیں عطا کیا. اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ابھی یہ پیٹرول پھر بڑھ گیا ہے، بجلی اور مہنگی ہو رہی ہے، ٹیکسز کا اور طوفان ہے، اور مسائل ہیں، اللہ اپنے پناہ میں رکھے. ہم نہیں سمجھ پا رہے ہم 4000 ارب روپیہ سود کے نام پہ دے رہے ہیں بجٹ کے اندر، 4000 ارب روپیہ صرف سود کی ادائیگی. اس سے کچھ کم و بیش وہ ہماری ڈیٹ سروسنگ ہے، ہمارے بجٹ کا ایک میجر پورشن وہ سود اور قرضوں کی ادائیگی میں جا رہا ہے. اور حیرت یہ ہے کہ اندرونی سود زیادہ ہے ملک کے اندر کا باہر کے مقابلے میں، اندر بھی اندر خالص پاکستان کے اندر بھی اداروں کے درمیان سود کے معاملات چل رہے ہیں. اور آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی کہہ رہا ہے جناب ہم بھی جنگ جاری رکھیں گے. میں اور اس کی کوئی توجہ نہیں کر سکتا. پہلے چار بینکوں کا ذکر ہے، آپ سنیں چار پانچ اور بھی چلے گئے ہیں ریویو پیٹیشن کے اندر، گویا کہ یہ سدھرنے کو تیار نہیں ہو رہے. ہماری دو تین مذہبی شخصیات اور ان کی جماعتیں بشمول مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ حکمرانوں کے اتحادی ہیں. ایک آدھ بات آئی، ہاں جی ہم نیشنل بینک سے واپس کروا، نیشنل بینک سے واپس کروانے سے تو بات نہیں بنے گی نا، اسٹیٹ بینک کو پاکستان بھی پہنچا اور اب تو 7 اور بینک آ گئے، اس طرح تو بات نہیں چلے گی. اور کچھ اور مذہبی شخصیات بھی حکمرانوں کی اتحادی ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ یا تو ان پر زور ڈال کے کوئی پیش قدمی کروائیں یا ہٹے وہاں سے. پھر کس بات کی آپ کی تک بنتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جاری رکھنا چاہیں گے کیا؟ اسی طرح یہ مالیاتی ادارے، ہم گزارش ہی کر سکتے کہ ان کے مالکان بھی مسلمان ہی ہیں، ہمارا گمان بلکہ یقین یہ ہے، انہیں بھی کل اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور بہرحال ہم اپنی دینی جماعتوں سے بھی، علماء سے بھی گزارش کرتے ہیں، اس ایک نقطے پر کھڑے ہو جائیں. تنظیم اسلامی کے تحت ڈاکٹر اسرار صاحب کا واضح لائے عمل یہ تھا رحمت اللہ علیہ، یہ انتخابی سیاست کا میدان، یہ میوزیکل چیئر چلتی رہے گی، اسے کبھی نظام نہیں بدلے گا. نظام بدلے گا انقلابی راستے سے، اور اس کے لیے منظم تحریک کی ضرورت. اور تحریک کبھی شروع ہو تو کسی منکر کے خلاف، اور منکر و متفق علیہ، ایسا منکر جس پر کسی کے اختلاف نہ ہو. آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے علماء ہوں اور ہماری دینی جماعتیں ہوں، اس ایک نقطے کو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے خاتمے کے لیے ہم نے کھڑا ہونا ہے. اور عوام سے بھی میں عرض کروں، اگر ہم میں سے کسی نے سودی اکاؤنٹ کھول رکھے تو وہ جنگ کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے. حدیث ہے مسلم شریف کی، لعنت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر، دینے والے پر، معاملہ لکھنے والے پر، اور اس کے گواہ بننے والے پر، اور آپ نے فرمایا کہ سب بالکل برابر ہیں. تو عوام سے بھی ہم کہیں، ہم تو کم از کم اگر مجبوری کا معاملہ ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ پر آ جائے نا. اور جن کے لیے ممکنات میں سے ہے، ان بینکوں پر ایک پریشر ڈالا جا سکتا ہے کہ کم سے کم یہ جو بینک ریویو پیٹیشن میں جا رہے ہیں، ان سے اپنے آپ اماؤنٹ نکالیں اور کسی دوسرے بینک کے اندر ڈال دیں جو کم سے کم ریویو پیٹیشن کے اندر نہ ہو. اور یہ میں کرنٹ اکاؤنٹ کی گزارش کر رہا ہوں آپ سے. باقی سودی دھندے، اگر ہم اپنی بلڈنگیں، اپنی گاڑیاں، اپنے پلازے، اپنی شادیاں، اور اس سے آگے میں نہیں عرض کرنا چاہ رہا کن کن کاموں کے لیے سودی قرضے لے رہے ہیں، اگر ہم یہ کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم بھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ہماری گزارش ہے حکمرانوں سے، ہوش کے ناخن لیں، اور اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آئے. 1988 کی فگرز آپ نکال لیں، جب ہم نے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف سے بڑے بڑے سودی قرضے لیے، اس سے پہلے پاکستان کی جو بھی فگرز تھی وہ نکال لیں، اور آج 2022 میں نکال لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا سود کا لازمی انجام مفلسی ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا مطلب کیا؟ جنگ کا حاصل ہوتا ہے تباہی. کیا تباہی سروں پر نہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے اس دن سے کہ جب آپ کی میری چوراہوں پر لوگ کھڑے ہو کر لوٹ مار شروع کر دیں، جو گھروں میں گھس کر لوٹ مار شروع کر دیں. اللہ اس دن سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. قرآن کی وہ آیت پہلے بھی پیش کی جا چکی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے، جس سے میرے ذکر میرے قرآن سے منہ موڑا اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا، معیشت تنگ کر دوں گا، بلکہ معیشت تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن اندھا بنا کر اللہ فرماتے ایسوں کو میں کھڑا کروں گا. آج یہ معیشت کی مصیبت جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو تباہی بربادی ہم دیکھ رہے ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، ہم نے وفاداری نہیں کی ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا تہیہ نہ رکھا ہے، اور اس میں اپنا حصہ ڈالنے پر کچھ لوگ تلے ہیں، ان کو اللہ ہدایت دے۔ اور عوام سے تم بار بار کہتے ہیں، یہ کراچی والے 2.5-3 کروڑ کی آبادی، جی ہم اپنے قائدین کے لیے، اپنی پارٹیوں کے لیڈروں کے لیے سڑکوں پر آتے، سڑکیں بند کراتے تھے، آگ لگاتے تھے، ہڑتالیں کرواتے تھے، ہم بجلی کے لیے آتے ہیں، پانی کے لیے آتے ہیں، تاجر برادری سیلز ٹیکس کم کروانے کے لیے آتی ہیں، ہو سکتا ہے سپر ٹیکس کم کروانے کے لیے بھی مارکیٹ میں تاجر لوگ آ جائے، اللہ کے لیے کون کھڑا ہوگا اور اللہ کے رسول کے لیے کون کھڑا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے خاتمے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ یہ سوال میں بھی اپنے آپ سے پوچھوں، آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں، ہم نے اس جنگ میں حصہ نہیں لینا معاذ اللہ، اس جنگ کے خاتمے میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو بہرحال عوام بھی پریشر ڈالے، عوام کے پریشر کی بہرحال ایک حیثیت ہوا کرتی ہے، اور ہم اپنا دینی فریضہ سمجھ کر، اپنے ایمان کا تقاضا سمجھ کر، ایسے کام کے اندر کہ جہاں حکمرانوں پر کوئی پریشر ڈالا جا سکے، اپنا حصہ اس میں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنگ سے بچنے کی توفیق دے، اس کے خاتمے کی توفیق دے، اور سود کی اس لعنت سے اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔